أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے ریفرنس سے, اور اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتوں کو تفصیل سے عرض کیا وہ یہ کہ پروردگار عالمین تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیغام دیتا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو. اور یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو بیسیکلی ایک یونیورسل ٹروتھ کا درجہ رکھتا ہے, اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی سورہ آل عمران میں بیان ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, فاعبدو, بس اس کی بندگی کرو. یعنی اگر انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ انہیں اپنے رب کا عبد ہونا چاہیے تو زندگی کے انڈیویژول اور سوشل پرابلم سارے کے سارے سالو ہو جائیں گے. بیسیکلی پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بندہ نہیں مختلف جگہوں پر آقا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر میری اتھارٹی ہے, یہاں میری بات چلنی چاہیے, یہاں میں سپیریئر ہوں, سپریم ہوں. پرابلم ساری کی ساری وہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بندے خدا دیکھیں اور بندوں کی طریقے سے رہیں تو کبھی بھی ان کے درمیان مسائل نہیں ہوں گے. کہ جیسے آغا خمینی نے بھی ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر تمام کے تمام انبیاء, اگر وہ تعداد درست ہے 124,000, اگر وہ سب کے سب ایک مقام پر آ جائیں تو ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس دنیا کے حکمران دو تین بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انبیاء اللہ کے خالص اور مخلص بندے ہیں, کہ وہ کوئی چیز اور کوئی کام اپنی ذات, اپنی ذاتی فائدے, اپنی منفعت یا پرسنل بینیفٹس کے حوالے سے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ سب کا سب مطابق حق ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا ٹروتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم. پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک بہت خاص طریقہ ہے گفتگو کرنے کا, کہ جب بھی ایک بات کہی جاتی ہے, ایک آرگیومنٹ یا اسٹیٹمنٹ رکھا جاتا ہے, تو ہمیشہ اس کی ایکسپلینیشن ضرور آتی ہے. یعنی قرآن کریم اور کلام معصوم کبھی بھی بات کو, گفتگو کو تشنا یا ادھورا نہیں چھوڑتے. یعنی کہ جب یہ بات کہی, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اب فوراً سوال پیدا ہو, رب کون ہے, کس کے آگے جھکیں, کس کی بندگی کریں, کس کی پرستش کریں, تو اب وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. خلقکم, جس نے تم کو خلق کیا, جس نے تم کو کریئٹ کیا, جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور صرف تم کو نہیں پیدا کیا بلکہ جتنے انسان تم سے پہلے امتیں گزر گئیں ان کا بھی خالق وہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اس نے پیدا کر کے کیا کیا, کیا ہمیں اس طریقے سے چھوڑ دیا کہ ہم اس زندگی میں ٹھوکریں کھاتے رہیں, یا اس زندگی کو یا اس زمین کو جس میں ہمیں رکھا گیا اس طریقے سے بنایا کہ یہ خود ہماری ماں بن جائے, ہماری پرورش کرنے والی بن جائے. جیسے علی علیہ السلام کا بھی بیان ہے کہ یہ عرض جو ہے اس کی حیثیت ماں کسی ہے, زمین کی حیثیت ماں کسی ہے, لائک اے مدر. کیوں؟ کہ بالکل جس طریقے سے کہ ماں کے پاس بچے کی ضروریات کے لیے تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ان کی نورشر اور پرووائڈر ہوتی ہے, اسی طریقے سے یہ زمین انسانوں کے لیے نورشر اور پرووائڈر کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی ہمیں اگر کھانا چاہیے تو یہ زمین ہمیں پرووائڈ کرتی ہے, ہمیں اگر آرام و سکون چاہیے تو یہ زمین کے اندر سے ہمیں وہ سارے وسائل ملتے ہیں کہ جو ہمیں آرام و سکون دے سکیں. تو بیسیکلی خدا نے جب ہمیں بنایا, کریٹ کیا اور عرض پہ رکھا, تو بنیادی طور سے اس نے عرض کو کیسا بنایا, جعل لکم الارض فراشا, زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, لائک اے فلور, والسماء بناء, آسمان کو اس کے اوپر ایک چھت کے طریقے سے رکھا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی کو نازل کیا. اچھا, اب یہاں میں ایک چیز تھوڑی سی عرض کر دوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سما سے کیا مراد ہے, کیونکہ اگر آپ سائنٹیفک اس پہ چلے جائیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جس کو آپ آسمان کہتے ہیں وہ حقیقتاً کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دا سیون لیئرز آف ایٹماسفیئر, یعنی کہ جو ایٹماسفیئر کی سات لیئرز ہیں, ان کو, ان پر قرآن کریم میں موجود لفظ سما کا اطلاق ہو سکتا ہے یا اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے یا وہ چیز مصداق بن سکتی ہے کچھ مقامات پر, اور کئی مقامات پر سما سے مراد کوئی ایسا بلند اور ہائر اسٹیشن یا لیول ہے کہ جہاں سے زمین پر پائی جانے والی چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا زمین پر موجود زندگی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اگر آپ سما کو لائک اسکائی کی بات کریں کہ جو عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے, تو آبویسلی وہ اسکائی وجود ہی نہیں رکھتا, لیکن جب خدا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو, تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا, چھت کیا کرتی ہے, یعنی چھت کا اگر آپ رول دیکھیں کہ چھت اگر اوپر سے کوئی چیز گر رہی ہو, دھوپ ہے, سختی ہے, اس سے آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. تو یہ جو سیون لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں یہ بالکل یہی کام کر رہی ہوتی ہیں, جو کاسمک ریز ہیں ان کے اندر مضر اثرات ان کو ایبزارب کرتی ہے. اس کائنات میں مختلف قسم کے ہیوی آبجیکٹس, جو ایسٹیرائڈز ہیں, میٹیورز ہیں, اس قسم کے آبجیکٹس جو ہیں وہ مسلسل انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ایٹماسفیرک پروٹیکشن نہ ہو تو وہ میٹیورائٹس پوری رفتار کے ساتھ آ کر زمین کو ہٹ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپر ایٹماسفیئر کی موجودگی کی وجہ سے یہ رگڑ کھاتے ہیں اور جل کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ بہت تھوڑے تھوڑے سے, کبھی جیسے بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ اس کے ایک ذرات کی بارش ہوتی ہے, نہ کہ پوری چٹان آگے زمین سے ٹکرا جائے اتنی رفتار سے. تو یہ جو لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں یہ آپ کے لیے اس بنا کا, اس چھت کا کام انجام دیتی ہے, یعنی آپ کو یونیورس میں موجود مضر قسم کی شعاؤں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور فزیکلی بھی ارتھ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس آسمان سے یعنی بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. تو یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے, یعنی کہ یہاں پر ماں کیا ہے, جیسے کلاؤڈز یا بادل. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارا رزق ہے, جو فروٹس جو تمہارے لیے رزق ہیں. یہ چیز جب خدا اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو کہ ہم نے انہیں, بنیادی طور پر کیا آ رہے ہیں, تین باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ زمین تمہارے لیے ایک فیوریبل پلیس ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر زمین کی حیثیت دلدلی ہوتی, سوئمپ جیسی ہوتی جس پر ہم چل پھر ہی نہیں سکتے, تو اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے زمین ساری کی ساری بہت سخت ہوتی تو آپ فصل نہیں اگا سکتے تھے, فصل کیسے اگاتے اگر ساری زمین پتھریلی ہوتی. تو خدا نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں, نہ اس کو اتنا نرم بنایا کہ انسان اس پر چل پھر نہ سکیں, نہ اس کو اتنا سخت بنایا کہ اس میں فصل اور کھیتی باڑی نہ کی جا سکے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, زمین کے فراش ہونے کی, یعنی کہ زمین کو تمہارے لیے ایک ایسا فرش بنایا ہے کہ جس سے تم مختلف قسم کے فائدے اٹھا سکتے ہو. ایک بات, زمین عرض کا ہمارے لیے فائدہ مند ہو. دوسرا, اس کے اوپر ایک پروٹیکشن رکھی, آسمان. تیسری کیا چیز, آسمان اور زمین کے ملاپ سے رزق دینا, ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز زمین, پھر ایک آسمان, اور پھر ان دونوں کے کمبینیشن سے انسان کو رزق ملنا, کہ جو زمین میں پانی ہے وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے, اوپر جاتا ہے, بادل بنتے ہیں اس سے, اور پھر وہی بادل جو ہیں وہ پانی برساتے ہیں مختلف جگہوں پر, اور پھر زمین اس سے فصل اگاتی ہے. ان تمام ارینجمنٹس کا, جو تین مختلف ارینجمنٹس کا طرف یہاں پر ایک براڈ وہ ہے ڈسکشن ہے, تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یعنی اگر ہم اس چیز پر غور کریں اور اگر ہم صحیح و سالم عقل رکھتے ہوں, یعنی کہ صحیح و سالم عقل سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پر ہم زندگی میں عجیب سے عجیب چیز دیکھ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد خالق کی موجودگی کا اقرار کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک یہ ریزن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا نے بھی ایک عجیب طریقے سے اس زندگی کو بنایا ہے. وہ کیا کہ بلکہ بی بی سی نے ایک باقاعدہ اس پر ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ لائف از امپاسبل, یعنی جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں اگر آپ اس کی پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں کہ ایک بیج درخت بن جائے گا پھلدار درخت اگینسٹ آل دا آڈز, تو پروبیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے اس کی. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ پودا نکلے گا تو کوئی جانور منہ مار دے, کوئی اس کے اوپر چڑھ جائے, کوئی چیز خراب کر دے, یعنی اس کی اگر آپ اسی طریقے سے انسان کا ایک نطفہ انسان بن جائے گا پروبیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ پروبیبلٹیز پہ چلیں تو لائف از امپاسبل آن ارتھ, لیکن اس کے باوجود زندگی فلرش کر رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگینسٹ آل دا آڈز دیر از دا ول آف کریئٹر. کسی ہستی کی, کسی خالق کی, کسی جو موجود ہے اس کی ایک ول ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے اگینسٹ آل دا آڈز اینڈ پروبیبلٹیز. کہ آپ اس کو اپنی سائنس لے کے بیٹھے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ بنا کیسے, یہ ہوا کیسے, یہ سب چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں. تو یعنی اگر آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ پر ہر مقام پر کریئٹر کی اسٹیمپ نظر آئے گی. آپ چاہے عقل کی بنیاد پہ دیکھیں, آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں, آپ کو خالق کی موجودگی کے کا ثبوت ہر مقام پر مل رہا ہوگا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر انسان کی عقل سالم ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے اور دیانتداری کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے میرے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نظام کو بنایا ہے اور بہترین چیزیں پرووائڈ کی ہیں. اور جو آپ کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پروان چڑھ سکیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ رب. تو یعنی کہ جو خالق ہے وہ احسن الرب ہے, یعنی بہترین طریقے سے پروان چڑھانے والا ہے, بہترین طریقے سے ہمیں پرورش کرنے والا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جس کو خدا پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو بندگی کرو اپنے رب کی. کیسے پہچانو گے اپنے رب کو؟ اس چیز کو دیکھ کے پہچانو, اس زمین کو دیکھ کے پہچانو, اس آسمان کو دیکھ کے, اس پورے ایکو سسٹم کو, اس نظام کو دیکھ کے پہچانو کہ جس نے تم کو خلق کیا اس نے تمہاری پیدائش کے لیے, اس نے تمہاری پرورش کے لیے کتنا بہترین نظام قائم کیا. یعنی تمہارا رب تم پر کتنا مہربان ہے, تمہارا رب کس طریقے سے تمہاری پرورش کا انتظام کرتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی تم اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ دس از دا کوسچن. یعنی اب یہ سوال بنیادی طور سے خدا کا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہم نے تم کو دکھا دیا, بتا دیا, یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ چیز ہے کہ تم مجھے دکھاؤ, خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ 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 چیزیں پیدا کی, اب مجھے دکھاؤ کہ غیر خدا نے کیا پیدا کیا. یعنی ایک میں پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سائنس جس طریقے سے بات کرتی ہے نا کہ نیچر ہیز ڈن دس اینڈ نیچر ہیز ڈن دیٹ, یہ نیچر ہے کون؟ کہ بعض اوقات یعنی کہ چھٹے امام کے بھی اس قسم کی گفتگو ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کو تم زمانہ کہتے ہو اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، کہ زمانہ خلق کرتا ہے، زمانہ مار دیتا ہے، آپ نے کہا اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. یعنی یہ نیچر ہے کیا چیز کہ جو یہ سب کچھ کام کر رہی ہے؟ اس نیچر کے بارے میں کچھ عطا پتہ ہے؟ کچھ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں؟ کچھ کچھ نہیں، بس نیچر ہیز ڈن دس. اور سائنس اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ گویا کہ جب یہ کوئی اصول دریافت کر لیتے ہیں تب وہ کام ہونا شروع ہوتا ہے. آپ نے اس اسٹائل پہ غور کیا کبھی؟ یعنی نیوٹن نے جب لا آف گریویٹیشن بیان کر دیا تو گویا کہ گریویٹی وجود میں آئی. اس سے پہلے سارے کام بغیر گریویٹی کے چل رہے تھے، یا جو بھی قوت ہو، جو بھی آپ اس کو نام دیں. یعنی اس قسم کا ایروگنٹ ایٹیچیوڈ، یعنی بلکہ جتنا کچھ بھی آپ کی سائنٹیفک ایکسپلوریشنز دریافت کرتی ہیں، وہ صحیح یا غلط، وہ سب کا سب کار خداوندی ہے. یعنی اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، یا وہی بات ہے کہ عبد کی حیثیت سے دیکھیں، ایک معقول انسان کی حیثیت سے دیکھیں، عقل مند انسان کی نظر سے دیکھیں، تو اس کی مدد سے آپ کو خدا کا کام سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کہ جیسے ہمارے علماء اس قسم کی آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ اپنے جب شاگردی میں لیتے ہیں، اور خاص طور سے خصوصی شاگردی میں، تو ان کی ایک شرط ہے کہ میتھمیٹکس آنا چاہیے. یا آوائے جوادی عاملی کے دروس میں یہ میں نے خود سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کار خداوندی یا نظام کائنات جو ہے کار ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے. یعنی کہ خدا کے جو کام ہیں انہیں میتھمیٹکس کے اصولوں کے تحت سمجھا جا سکتا ہے. اور یہی چیز سائنس بھی کہہ رہی ہے، بیان کہہ رہی ہے، اس سے ہمیں قطن کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اختلاف کس بات سے؟ کہ وہ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ نیچر ہے. اور یہ نیچر کیا بلا ہے، یہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس نیچر کے پاس ہم کہاں جائیں، اس کو کہاں ڈھونڈیں، اس سے کیسے رشتہ قائم کریں، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا. یعنی کہ بات آپ نے کی نیچر کی، اور اس کے بعد جتنا سب کچھ سائنس کے ذریعے سے استعمال ہے وہ سب کا سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو بہرحال میں آج جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس بات کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں سمجھا دوں، بلکہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھے بغیر یہاں سے اٹھیے گا. جتنا آپ سوال کرنا چاہیں، ڈسکشن کرنا چاہیں، بسم اللہ. کہ خدا نے انسانوں پر کتنے قسم کی حجتیں قائم کی ہیں. حجت سے مطلب کہ جب خدا نے ہم کو خلق کیا، جیسے کہ ایک حجت یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ خدا نے اپنی تخلیق کے، اپنی کریشن کے کاموں کو ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ میری بندگی کرو. تو یہ کیا ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس ڈیمانڈ کے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حجت، حجت یعنی ایک ایسی چیز کہ حجت کہتے ہیں ایک ایسی دلیل کو جو سامنے والے کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑے. یعنی حجت کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ریزننگ، ایک ایسی دلیل کہ جو جب سامنے کسی کے پیش کی جائے تو اس کے لیے مطلب کو تمام کر دے، کامل کر دے، کہ اس کے پاس اب اعتراض کا موقع نہیں رہ جائے. یعنی کہ تم نے کائنات کو، زمین کو، زندگی کے اس نظام کو دیکھ لیا، اب کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اپنے خالق کی بندگی نہ کرو؟ آرگیومنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلا ایک ڈیمانڈ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے بیان کہ رب وہ ہے جو خالق ہے، اور خالق وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بہترین طریقے سے سجایا اور بنایا، اور آسمان کی چھت قائم کی، اور پورا ایک نظام قائم کیا جس سے تمہارے رزق ملتے ہیں اور تمہاری زندگی آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نے انسانوں پر کتنے قسم کی حجتیں قائم کی ہیں، تاکہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم کسی بھی موقع پر خدا کو دھوکہ دے کے نہیں نکل سکتے. ہم کسی بھی طریقے سے خدا کو, یعنی جسے کہتے ہیں ڈوج دے کے نہیں بھاگ سکتے. پہلی حجت کیا ہے؟ اچھا, اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو اوور آل مطلب کو سمیٹنے والی ہے. یہ آیت ہے نمبر 53, سورہ فصلت. سورہ فصلت کا نمبر ہے 41, آیت نمبر 53. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. سنوریہم, سا یعنی فیوچر ٹینس ہے, لیکن مستقبل بعید نہیں, مستقبل قریب, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ان قریب, ان دا نیئر فیوچر. ان دا نیئر فیوچر کیا کریں گے؟ سنوریہم, ہم ان کو دکھا دیں گے. ان دا نیئر فیوچر وی ول شو دیم. کیا دکھا دیں گے؟ آیاتنا, اپنی آیتیں, اپنی نشانیاں. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی اس کو نشانی سے کیا مراد ہے, اینڈ واٹ اٹ از فار, کیوں ہے نشانی؟ یعنی آیت جو ہے وہ ہمیشہ کسی حقیقت کا پتہ دیتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل میں ہم ہیں اور ہمیں جنگل میں رات کے اندھیرے میں ایک روشنی یا چند روشنیاں نظر آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ روشنی کا نظر آنا ایک آیت ہے. یہ آیت کس چیز کا پتہ دے رہی ہے؟ کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے یا کوئی گھر ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو آیت یا علامت ہمیشہ کسی حقیقت کا پتہ دیتی ہے, خود حقیقت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آیت خود حقیقت نہیں ہوتی, لیکن حقیقت کو سمجھانے میں اور اس تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. تو ہم عنقریب ان کو کیا دکھا دیں گے؟ آیاتنا, اپنی آیتیں. یعنی اس کا مطلب کیا کہ جو علامت ان کو دکھائیں گے وہ ہمیں, وہ ان کو کہاں تک پہنچنے میں مدد دے گی؟ ہم تک پہنچنے میں مدد دے گی. آیاتنا یعنی ہماری آیت, اور سائنس. تو جتنی بھی آیت خدا ہے وہ انسان کو کہاں تک پہنچائے گی؟ خدا تک پہنچائے گی. سنوریہم آیاتنا, ہم ان قریب ان کو دکھا دیں گے اپنی آیتیں, اپنی نشانیاں, اپنی سائنس. کدھر دکھا دیں گے؟ فی الآفاق, ان دا یونیورس. وفی انفسہم, اور ان کے اپنے سولز کے اندر, ان کے اپنے نفوس میں, ان کی اپنی جانوں میں. تو خدا انسانوں کو اپنی نشانیاں اور اپنی آیتیں کہاں دکھائے گا؟ ایک جسے ہم کہیں ان دا ایکسٹیریئر ورلڈ اینڈ ان دا انر ورلڈ. حتی یتبین لہم, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے, اوپن ہو جائے, روشن ہو جائے. کیا روشن ہو جائے؟ انہ الحق, کہ بے شک خدا حق ہے. یہ ہے بیس, کہ جس لائف میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں, دیٹ از فل آف سائنز آف اللہ. سائنز آف اللہ سائنز ہیں, اور اگر آپ نے کسی سائن کو یا سگنیچر کو صحیح طریقے سے ریڈ کر لیا تو یہ آپ کو کہاں تک پہنچائے گی؟ خدا تک پہنچا دے گی. اور یہ آیات کہاں پہ پائی جاتی ہیں؟ ان دا ہول یونیورس اراؤنڈ یو, اور وفی انفسہم, اور آپ کے اپنی جانوں میں, اپنے نفوس میں. اور جیسا کہ علماء اور عرفا کہتے ہیں کہ جو نشانیاں نفوس میں پائی جاتی ہیں وہ آیات کبرا ہیں, اور جو نشانیاں کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ آیات صغرا ہیں. یعنی حقیقتاً اگر اسی وجہ سے, اس کی دلیل ہے, کبرا اور صغرا تو سمجھ رہے ہیں نا, یعنی گریٹر سائنس آر ود ان یور اون سیلف, اینڈ اسمالر اور انفیریئر سائنس آر ان دس یونیورس. اس کی دلیل کیا ہے؟ इस ऐसे जुमले को या इस बात को कहने की दलील क्या है? बहुत ही मशहूर हदीस है जो पैगंबर अकरम से भी है और आइम्मा ताहिरीन से भी है कि मन अरफ नफ्सहू फ़कद अरफ रब्बा। इसके मायना क्या है? मन अरफ नफ्सहू, जो मारिफत हासिल करे अपने नफ्स की, अपने नफ्स की मारिफत कैसे हासिल करेगा? इन्हीं साइंस को समझ के जो मेरे नफ्स में खुदा ने रखी हैं, उन्हीं आयात को पढ़ के। फ़कद, बस बेशक अरफ और अब्बा, बेशक वो अपने रब का आरिफ हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, ये बहुत बहुत काबिल गौर बात है। यानी ऑप्शन नहीं है कि जो अपने नफ्स की मारिफत हासिल करे तो लाअल्ला, उम्मीद है कि वो अपने रब का आरिफ हो जाएगा, ये लफ्ज़ नहीं है। जैसे उसमें है ना रोजे में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जैसा तुमसे पहले लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजे रखने के बाद उम्मीद है कि तुम मुत्तकी हो जाओगे, ना कि गारंटी है। इसलिए कि रोजे की हकीकत तक कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, कोई किसी दर्जे पर होता है, कोई किसी दर्जे पर होता है। इसलिए लअल्ला है, यानी मे बी पॉसिबल। तो मन अरफा नफसहू के बाद ये नहीं है कि मे बी पॉसिबल के वो रब का आरिफ हो जाएगा, बल्कि फकद बेशक रब का आरिफ हो जाएगा। यानी जिसने अपने नफ्स की मारिफत हासिल कर ली, जिसने अपने नफ्स में मौजूद खुदा की निशानियों को पढ़ लिया और पहचान लिया, बेशक वो अपने रब का आरिफ हो जाएगा। ये चीज आयात आफाकी के बारे में नहीं है कहीं भी, एक हदीस भी नहीं है कि जिसने यूनिवर्स में मौजूद खुदा की निशानियों को पढ़ लिया वो बेशक अपने रब का आरिफ हो जाएगा। एक हदीस भी नहीं दिखा सकते आप इस पैटर्न पे। तो इस वजह से कहते हैं कि नफ्स इंसानी में पाई जाने वाली खुदा की निशानियां आयात कुबरा इलाहिया हैं, और इसी वजह से शैतान और इबलीस की सबसे ज्यादा कोशिश क्या होती है कि हम अपने नफ्स से गाफिल रहें, कि हम अपने आप को भूले रहें, हत्ता ये कि वक्त इंतकाल आ जाए, कि फिर उसके बाद याद करने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये उसूल है कि खुदा ने अपनी हुज्जत कैसे हम पे कायम की, कि अपनी निशानियों को रखा हमारे जानों में, हमारे नफूस में, और उस यूनिवर्स में कि जिसमें हम जिंदा हैं, या उस जमीन में, उस कायनात में। इसका एक पहलू बड़ा खूबसूरत और भी है। यहां पर एक इंसान है, मिसाल के तौर पर वो एक कैदखाने में पैदा हुआ और कैदखाने में ही मर गया। उसे पता ही नहीं कि आसमान नाम की कोई चीज भी होती है, बाहर दरख्त भी हैं और जमीन और पहाड़ और समंदर कोई चीज भी है, उस पर खुदा की हुज्जत कायम होगी या नहीं होगी? अनफुसेहम, आयात अनफुसी के जरिए से हुज्जत खुदा कायम होगी उस पर। अच्छा, और ये मैं आपको एक अभी आयत और पढ़ के सुनाता हूँ। वो आयत इतनी गहरी है कि मैं उसकी तफसीर तो नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा सा इशारा करते हुए कि खुदा की नज़र में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि अगर माशरा गुमराह हो तो हम क़यामत में या कब्र में खुदा से ये कह के बच जाएं कि हम माशरे की गुमराही की वजह से हिदायत याफ्ता नहीं हो सके थे। ठीक है, ये चीज़ है नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो कौन सी आयत में ये बात समझ में आती है, और वहाँ से पहली हुज्जत कहाँ से कायम होती है, पहली और ओरिजिनल हुज्जत कहाँ से कायम होती है? ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 172, और ये एक ऐसी आयत है कि जिस पर बहुत बहस हुई, बहुत मुफस्सरीन ने लिखा, लेकिन स्टिल इसके अंदर काफ़ी पहलू ऐसे हैं कि जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। 172, 172, बहुत मशहूर आयत है, आपके भी जहन में होगी। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक दो चीज़ों की तरफ बस इशारा कर दूँ। वह इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा من ظہورہم ذریتہم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب تیرے رب نے نکالا, ایکسٹریکٹ کیا, کیا چیز نکالی, مِن بَنِي آدَمَ آدم کے بیٹوں میں سے, من ظہورہم ان کی پشت میں سے, پیٹھ میں سے, ذریتہم ان کی ذریت کو, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان سب کو اپنے نفس پر شاہد یعنی گواہ بنایا. اللہ ایکسٹریکٹڈ دا آف اسپرنگس آف فروم آدم, نہیں یہ بہت خاص بات ہے, آدم نہیں بنی آدم, یعنی باپ بیٹا پوتا سب, پوری ہائرارکی جو پیڈیگری ہے سب شامل ہے, صرف حضرت آدم نہیں ہے. ذریتہم ان کی ذریت کو نکالا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہیں خود ان کے اپنے نفوس پر گواہ بنایا. جیسے ہم نے کہا نا پہلی حجت کیا ہے خدا کی, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, یعنی ابھی خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا نہیں ہے اور یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ایک کام ہو رہا ہے, وہ کام کیا ہو رہا ہے کہ ہم سب کو ہمیں ہمارے اپنے نفوس پر گواہ بنایا جا رہا ہے. الستو بربکم, اور جیسے ہی انسان نے اپنے نفس کو دیکھا تو بے اختیار کیا چیز آئی, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالو بلا, سب نے کہا ہاں. یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر ہر ایک اپنے نفس کو دیکھ رہا تھا اور خدا کے اس کوشچن کے جواب میں کہ الستو بربکم سب کہہ رہے تھے قالو بلا, کوئی کافر نہیں تھا, کوئی مشرک نہیں تھا, کوئی منافق نہیں تھا, سب خالص موحد تھے. شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, خدا نے کہا جب لوگوں نے کہا الستو بربکم کے جواب میں سب نے کہا جی جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں, خدا نے کہا اب تم اس پہ گواہ رہنا, ان تقولوا کہ کہیں یہ نہ کہہ دینا یوم القیامت قیامت کے دن, انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم اس عہد اور اس میثاق سے غافل تھے, یہ بات نہیں سنی جائے گی, او تقولوا یا یہ کہہ دینا انما اشرک آباؤنا من قبل کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا اور ان کی وجہ سے ہم مشرک ہو گئے. کلیئر ہے یہ بات, نہ یہ سنا جائے گا کہ ہم تیری ربوبیت اور تیری بندگی سے غافل تھے ہمیں نہیں پتا چلا, اور نہ یہ سنا جائے گا کہ ہم اپنے باپ دادا کے مشرک ہونے کی وجہ سے مشرک ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر نفس میں وہ چیز رکھ دی ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی انسان کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا اصلاً. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اہم اور بظاہر بہت عجیب پہلو ہے. اس کی مثال ہمارے علماء ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں اور وہ ہے آئینے کی مثال. یعنی انسان جب پیدائش کا وقت تھا اور اس دنیا میں آنے سے قبل کی یہ بات ہے, جسے کہا جاتا ہے شاید ملکوت, کہ اس وقت جو یہ سلسلہ چل رہا تھا تو انسان کا نفس کس چیز کی مانند تھا, اس آئینے کی مانند تھا کہ جس پر کوئی گرد و غبار نہیں پڑا تھا, شفاف آئینے کی مثال تھی. اور جو خدا نے کہا کہ اشہدہم علی انفسہم کہ لوگوں کو اپنے نفس پہ گواہ بنایا, یعنی کہ آئینے سے کہا کہ تم اپنے اندر دیکھو, آئینے سے کہا کہ تم اپنے اندر دیکھو, اور اس آئینے میں کس کی تصویر نظر آئی, اپنے رب کی. یعنی جس وقت بھی یہ دل کا آئینہ گرد و غبار سے پاک ہو جائے گا تو اس میں سوائے رب کی تصویر کے اور کوئی دوسری تصویر نظر نہیں آئے گی. तो ओरिजिनली यू आर लाइक दिस कि जब भी अपने नफ्स की तरफ नजर करोगे, अपने नफ्स पर गवाह होगे, वहां अपने रब को देखोगे। अलस्तो बिरब्बिकुम की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही होगी, और कालू बला, और तुम्हारा जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इंसान की फितरत। पहली हुज्जत क्या है खुदा की? जो सबसे अहम तरीन हुज्जत है, और वो है इंसानी फितरत। इसे कहते हैं फितरत, ठीक है, कि खुदा ने इंसान के नफ्स को एक ऐसे आईने की मानिंद बनाया है कि जिसमें रब की तस्वीर और तजल्ली झलक रही होती है। और आईने की मिसाल इस हवाले से और भी बहुत अच्छी है कि आईने में आप कभी गौर कीजिएगा, अगर आप आईने में देखें तो जिसकी तस्वीर है वो नजर आएगा, और अगर आप आईने को देखें तो तस्वीर गायब हो जाएगी। ये बात सही है? आईने में देखें तो जो साहिब तस्वीर है उसकी तजल्ली और उसकी झलक नजर आएगी, और अगर आप आईने में देखने के बजाय आईने को देखना शुरू कर दें कि ये आईना नक्शो निगार इसके बहुत अच्छे बने हुए, डिजाइन बहुत अच्छा है, तस्वीर गायब हो जाएगी, खाली डिजाइन ही नजर आएगा। तो जब इंसान आईने को देखना शुरू, यानी अपने को देखना शुरू हो जाता है, खुदा गायब हो जाता है, और जब इस आईने में देखना शुरू हो जाएगा तो अपनी जात पीछे चली जाएगी, खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली हुज्जत है। अब इसका आप ये मुझसे ना पूछिएगा कि इसको साबित करें, क्योंकि ये मैं नहीं साबित कर सकता, मैंने ही नहीं बनाया, मैं सिर्फ खबर दे रहा हूं आपको, एक पैगाम पहुंचा रहा हूं, और ये आयत कुरानी का बिल्कुल क्लियर बयान है। आप इसको जाके देख लीजिए 172, कि खुदा ने कहा कि ये तुमसे हुआ, अलस्तो बिरब्बिकुम, सब ने कहा कालू बला, खुदा ने कहा गवाह रहो इस पर, और मैं क़यामत में जब तुम हिसाब देने आओगे मैं ये दो बातें नहीं सुनूंगा कि तुम्हारी फितरत में हमने अपना निशान और पता रख दिया, उसके बावजूद तुम कहो जिंदगी गफलत में गुजर गई, या ये कहो कि हमारे बाप दादा गलत रास्ते पर थे और मुशरिक थे और काफिर थे, उन्होंने हमें मुशरिक बना दिया, ये हम नहीं सुनेंगे। इसलिए कि ये पैगाम, ये चीज़, ये तस्वीर, ये तजल्ली हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास है। और इसकी ताकीद क्या है? मिम बनी आदम, आदम नहीं, मिम बनी आदम, आदम के बेटे, मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, यानी कि ये सारी की सारी ताकीदें क्या बता रही हैं? कि एक एक इंसान इस फितरत को रखता है, एक चीज। अब अगर स्टिल हम ये कहें भाई हम इस फितरत को नहीं पहचान रहे, नहीं समझ रहे, तो खुदा ये कहता है कि हम एक और चीज तुमको दे रहे हैं। वो क्या चीज है? इसका पता आपको मिलेगा सूरह नहल की आयत नंबर 78 में भी, और बहुत सारी जगहों पर, मैं यहां से आयत पढ़ रहा हूं, सूरह दहर या सूरह इंसान की आयत नंबर 2 में भी, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के बतन से, उनके शिकम से बाहर निकाला, ला तालमून शैआ, किस हालत में बाहर निकाला? कि तुम किसी चीज का इल्म नहीं रखते थे, यू हैड नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जानते नहीं थे चीजों के बारे में। ये नहीं खुदा कह रहा कि तुम जाहिल थे, ला तालमून शैआ, किसी चीज का इल्म नहीं रखते थे, यानी कि ये चीज जो हम दुनिया में आने के बाद जो चीजों को जानते हैं पहचानते हैं, ये सब तुम्हें कुछ नहीं पता था। वजअला लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदा, और किस तरीके से तुमको निकाला? कि तुम्हारे लिए तीन चीजें करार दी, तीन फैकल्टीज तुम्हें दी, एक समा, एक अबसार बसीरत व बसारत, वल अफ़इदा। मैं इसके माने बयान कर चुका हूं, फिर जल्दी जल्दी इसको समेट लें कि समाअत का मतलब क्या होता है? एक चीज को सुनकर समझना, یعنی انسان کو خدا نے کیا کوالٹی دی کہ وہ ایک چیز سنے اور اس کو سمجھے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی آوازیں کیا ہیں؟ آوازیں جو ہیں وہ صرف وائبریشن آف دا ایئر ہیں, اور بہت ساری آوازیں ہمارے لیے میننگ لیس بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم چیزوں کو سنیں اور اس کی حقیقت یا اس کے پیغام کو سمجھیں. جیسا کہ ابھی آپ کر رہے ہیں کہ کچھ آوازیں ہیں جو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہیں, لیکن آپ اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس میں سے ایک میسج کو پرسیو کر رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں اور اس سے ایک مطلب سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس مطلب سمجھنے کو سماعت کہا جاتا ہے, نہ کہ آوازیں سننے کو. ٹھیک, تو خدا نے کیا کوالٹی دی انسان کو, کیا چیز دی؟ کہ وہ آوازوں کو سن کر اس میں ہڈن پیغام کو, میسج کو سمجھ سکتا ہے. والابصار, جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی لائٹ ہے, ریڈیئیشنز ہے ڈفرینٹ ویو لینتھ کی. اگر آپ ویسے دیکھیں, آپٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کہ ڈفرینٹ ویو لینتھ کی ریڈیئیشنز ہے جو ہماری آنکھوں کو اب تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد ریٹینا پہ جا کر ایک امیج بناتی ہے. لیکن آپ صرف ان لائٹس کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ آپ اس لائٹ کے ذریعے سے ایک میننگ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ کرسی ہے, یہ فرش ہے, یہ رنگ ایسا ہے, سفید ہے, یہ کالا ہے, یہ سارے کے سارے میننگز ہیں جو آپ اپنی سائٹ کے ذریعے سے, اپنے ویژن کے ذریعے سے جن میننگز کو کریٹ کر رہے ہیں. یہ کوالٹی جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے, اسے کہا جاتا ہے قوت بصارت. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے یعنی کہ جب ایک انسان ایک چیز کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کے مطلب کو نہ سمجھ پائے, یعنی جیسا کہتے ہیں نا ایبسٹریکٹ آرٹ, جب ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک بہت ہی کوئی دقیق قسم کا نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, اب آپ اس کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں, اور تھوڑی دیر بعد آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا دیکھا, تو آپ کہیں گے میں کچھ نہیں دیکھا, تو کہیں اتنی دیر سے آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہ 10 منٹ سے پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ جب آپ کہہ رہے کچھ نہیں دیکھا, تو آپ کہیں گے نہیں دیکھا تو, لیکن میں اس کا کسی چیز کا مطلب نہیں سمجھ پایا, کوئی معنی نہیں اخذ کر پایا. تو ہم خود اپنی نفسیات میں, اپنی سائیکولوجی میں اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر ہم صرف لائٹ ایفیکٹس کو دیکھیں اور اس کے بعد وہ چیز ہمارے لیے کوئی میننگ نہ کریٹ کر سکے تو اسے دیکھنا نہیں کہا جاتا, اسے بصارت نہیں کہا جاتا. تو خدا نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں دو چیزیں دیں, تین چیزیں, ایک سماع دی کہ جو کچھ تم سنتے ہو اس میں سے پیغام کو سمجھ سکتے ہو, تمہیں بصارت دی, بصیرت دی کہ جو دیکھتے ہو اس کے ذریعے سے تم اپنے مشاہدے کے ذریعے سے معنویات کو پیدا کرتے ہو. معنوی, اور یہ آنکھیں جو ہیں یہ دونوں کی ہوتی ہیں, ایک سر میں بھی آنکھیں جو دیکھنے کے بعد میننگ کو حاصل کرتی ہیں, اور دل کی بھی آنکھیں کہ اگر دل کی آنکھ کھل جائے تو عالم ملکوتیت کے معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, یہ آنکھ کھلی رہے تو عالم ظاہر کے معنی آپ کو سمجھ میں آتے رہیں گے. اور تیسری چیز بہت عجیب ہے, افعدہ, فؤاد, اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ دل, قلب, لیکن اس کے گہرے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسا دل تمہیں دیا جس میں تجسس, کیوریوسٹی اور بے چینی پائی جاتی ہے. یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ مختلف قسم کے حیوانات ہیں, سائنس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس پہ جب بات ہوتی ہے, کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخلوق خود اپنے بارے میں آگہی رکھتی ہو کہ میں ہوں, کانشیسنیس اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی کریشن کو کانشیس کب کہیں گے؟ کہ جب وہ خود اپنے بارے میں آگہی رکھتی ہے. تو اس کرائٹیریا پر انسان, اور جو تجربات نے ثابت کیا کہ جیسے چمپینزیز اور وہ کچھ پورے اترتے ہیں, باقی مخلوقات, یعنی آپ کسی کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں, کسی بھی مخلوق کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں اور اس کے چہرے پر کچھ لگا دیں, چپکا دیں, ایک جیسے بچہ ہے उसके चेहरे पर आप कोई चीज चिपका दें, और जैसे ही, यानी वो बच्चे को नहीं पता वो खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 या 3 साल का आईने के सामने जाके खड़ा होगा, फौरन उस चीज को हाथ लगाएगा अपनी तस्वीर को देखकर। तो इसका मतलब है कि ही इज कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ कि ये मेरा चेहरा है और मेरे चेहरे में कोई एबनॉर्मल चीज पैदा हो गई है। बाकी आप हैवानात के साथ ये काम करें, उन्हें पता ही नहीं है कि आईने में कौन है जो सामने नजर आ रहा है। तो लेकिन इस बिहेवियर को कौन से जानदार शो करते हैं, जैसे ये चिंपैंजीज और गोरिलाज, और ये भी इस बिहेवियर को शो करते हैं। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि जितनी भी मखलूकात हैं ये अपने अंदर एक ऐसा सेल्फ रखती हैं कि जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें एक मोटिवेशन है। और इंसान को खुदा ने जो दिल दिया है वो उसे बिल्कुल चैन से नहीं बैठने देता। यानी आपने ये नहीं देखा होगा कि जंगल में जितने हैवानात हैं जिनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं, वो अपने जो सिर्फ एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है, यानी कि चिड़िया ने घोंसला बनाने के अलावा कुछ और कर लिया हो, या बाकी जो जानदार हैं उन्होंने अपना बिल बनाने के अलावा, यानी कि जो नेचुरल उनके पास एक गाइडेंस है टू स्पेंड देयर लाइफ, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान वो मखलूक है कि जिसके पास जो है वो चैन से नहीं बैठता। तो खुदा ने क्या कहा कि हमने तुमको एक ऐसा दिल दिया है कि जिसमें एक तपिश है, जो मुसलसल भागने दौड़ना, ये क्या है वो क्या है, कायनात के राजों से पर्दा उठाऊं, अपने आप को पहचानूं, जिंदगी की मारिफत हासिल करूं, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाऊं, ये सब किस वजह से? ये उस फुआद की वजह से है कि जो हम सबके पास पाया जाता है। कि जिस तरीके से कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर काने हो जाती है, इंसान के पास इस किस्म की कनात नहीं है। जो बेमारिफत है वो इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा की तलब में रहता है, जो बामारिफत है वो मलकूत में ज्यादा से ज्यादा की तलाश में रहता है। बैठा हुआ कोई भी नहीं है, सही है? यानी फर्क लेवल ऑफ थिंकिंग का है। यानी ऐसा नहीं कि आप कहें कि जिसने के वली है खुदा ने अगर दुनिया को तर्क किया तो वो वैसे ही सो रहे हैं, नहीं, वो आखिरत का सरमाया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा, क्योंकि उसे पता है कि वहां मुझे रहना है। जो बेमारिफत और कम अकल है वो इस जगह का सरमाया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहा है कि उसको अकल ही नहीं है कि थोड़े दिन में सब छोड़ के चला जाऊं। तो यह है फुआद, इसे कहते हैं फुआद, कि इंसान के पास एक बेचैन दिल और रूह और तड़प है कि जो उसे चैन से नहीं बैठने देती। कि योहानस केपलर का एक बड़ा अच्छा जुमला है कि उससे पूछा गया था कि तुम्हें ये इतना वक्त तफक्कुर करने में और गौर फिक्र करने में, कि योहानस केपलर के मैं आपको बता दूं कि जिसने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन सबसे पहले दरियाफ्त किए थे, और जिसने ये बताया था कि जब जमीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है तो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता बल्कि एलिप्टिकल होता है, और इस किस्म के लॉज ऑफ सेलेस्टियल मोशन, और काफ़ी उसकी ज़िंदगी भी बहुत काबिल गौर है। और एक जुमला उसका और भी मैं आपको सुना दूं कि जब वो जर्मनी में था और उस वक्त क्रिश्चियन वर्ल्ड भी मतलब बहुत बदतरीन हालात का शिकार थी, तो उसकी माँ को सॉर्सरी के, जादूगरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया था उस वक्त की हुकूमत ने, और उस करीब था कि उसको मार दें, कत्ल कर दें। कुछ लोगों ने बीच में पढ़ के कुछ माफ़ी वाफ़ी की बात की और कहा कि तुम अपना अकीदा ये शो कर दो कि जो ये तुमसे कहलवाना चाह रहे हैं तो जान बच जाएगी, ज़्यादा आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। तो उसने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा कि आई एम इन सर्च ऑफ ट्रुथ, आई नेवर प्ले विद इट, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ, उससे खेलता नहीं हूँ कि किस मफाद के लिए ये बोल दिया, उसके लिए वो बोल दिया। और बिलाखिर वो जलावतन हुआ, जर्मनी से ऑस्ट्रिया गया, फिर वहाँ बैठ के उसने ये सारा काम किया। तो उसके ही एक जुमला ये भी बयान किया जाता है कि जब उससे ये पूछा गया कि तुम्हें इस मुसलसल इस गौर व फिक्र में क्या मज़ा आता है, इन्हें बज़ाहिर दुनियादार लोगों के लिए तो अजीब पागल कस्म का इंसान कि कमरा बंद किए बस सुबह से शाम तक, तो उसने कहा कि तुम एक चिड़िया से जाके क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें चहचहाने में क्या मज़ा आता है। Thinking is as natural to humans as chirping is for a bird. कि जिस तरीके से कि हिरन के लिए कलांचे भरना, चिड़िया परिंदों के लिए उड़ना और चहचहाना, فطری لذت ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے لیے حقائق پر سے پردہ اٹھانا اور سچائی کو پا لینا فطری لذت ہے. اور جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں وہ در حقیقت اپنی فطرت سے بے خبر ہیں, وہ خود انسانی مزوں سے بے خبر ہیں. تو بہرحال اب دوسرا سوال ہمارا یہ کہ فطری ہدایت انسان کو بائی ڈیفالٹ خدا کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو تین چیزیں ہیں, سماع اور بصر اور فؤاد, یہ اس کا فائدہ کیا ہے, یہ کیوں دی گئیں؟ تاکہ انسان آیات آفاقی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. جو پہلی میں نے آیت جو بیس میں بیان کی کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, تو آیات انفسی کو سمجھنے کے لیے فطرت کا سالم ہونا ضروری ہے. فطرت پر گرد پڑی ہو اس آئینے پہ تو آیات انفسی نظر نہیں آئیں گی. آیات آفاقی کو دیکھنے کے لیے کس چیز کا صحیح و سالم ہونا ضروری ہے؟ سماع اور بصر اور فؤاد کا, دوسری حجت خدا کی. اب اگر ان دو کی موجودگی کے بعد بھی تم کہو نہیں سمجھ میں آ رہی, تو تیسری حجت کیا ہے؟ تیسری حجت کون سی ہے؟ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تیسری حجت ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ نہیں آیات خدا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی, تو ہم نے پھر ایک رسول بھیج دیا کہ جو تمہیں تلاوت کر کے سنائے گا. تم نے اپنی فطرت کو بھی خراب کر دیا, سماع اور بصر کو بھی یوز نہیں کر رہے آیات خدا کو پڑھنے میں. یعنی جیسے آ جعفر صاحب ایک جملہ بہت کہا کرتے تھے, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اقرا کو وہ کہتے تھے کہ ریڈ دا بک آف کریشن. اقرا یعنی خدا کس چیز کو پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے, اقرا ریڈ, یعنی ریڈ دا بک آف کریشن لیکن اسم رب کے ساتھ. جب آپ بک آف کریشن کو ریڈ کرتے ہیں اسم رب کو ہٹا کے تو کسی اور جگہ پہنچتے ہیں, اور جب آپ بک آف کریشن کو ریڈ کرتے ہیں اسم رب کے ساتھ تو کسی اور جگہ پہنچتے ہیں. تو اگر تم اپنی فطرت میں موجود آیات انفسی کو پڑھنے کے قابل نہیں ہو, اگر تم سماع اور بصر اور فؤاد کو استعمال کر کے آیات آفاقی کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہو, تو اب یہ حجت یہاں پہ تمام ہے کہ ہم نے وہ رسول بھیجا, وہ امام اس کو قائم کیا کہ جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے, تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے. تو اب اگر ہم یعنی اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے, اپنی فطرت کی بنیاد پر حق کو پہچانے, یہاں سے اگر معاذ اللہ فارغ ہو گئے, کس قابل ہونا چاہیے؟ اپنی سماع اور بصر اور فؤاد کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی آبزرویشنل پاورز کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی کیوریوسٹی کو یوز کرتے ہوئے کائنات میں خدا کے کاموں کو دیکھیں اور خدا کو پہچانیں, جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی. اور اگر اس سے بھی غافل اور جاہل ہیں تو تیسری حجت موجود ہے, وہ یہ ہے, اس سے نہیں بچ پائیں گے خدا سے کہ یہ قرآن ہمارے درمیان موجود تھا, پیغام اہل بیت ہمارے درمیان موجود تھا اور پوری زندگی ایسی گزار دی کہ نہ اس کی آیتوں کو پڑھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی. بات واضح ہو رہی؟ خدا کی حجت بالغ ہے. وللہ الحجۃ البالغۃ, بالغ یعنی میچیور ہے. خدا نہیں موقع دے گا انسانوں کو کہ قیامت کے دن آ کے خدا پر اپنی حجت قائم کر دیں کہ آپ نے نظام خراب بنایا تھا اس لیے ہم گمراہ ہو کے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو پائے گا. تو یہ تین درجے پر تین حجتیں ہیں خدا کی. بیس کیا ہے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ حق کھلے گا یا آیات آفاقی کے ذریعے سے کھلے گا یا آیات انفسی کے ذریعے سے کھلے گا یا دونوں کے کمبینیشن سے کھلے گا. آیات انفسی کو پڑھنا اپنی فطرت کی طرف نظر کرنا. آیات آفاقی کو پڑھنے کے لیے ہم نے تم کو ٹولز دے دیے سمع اور بصر و فؤاد, اور ان دونوں کے عدم استعمال یا خراب استعمال کے بعد جو خرابی باقی رہ جائے, کمی باقی رہ جائے, اس کو پورا کرنے کے لیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. جی ہاں, دیکھیں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ کس انڈیویجول انسان کا حساب کیا ہوگا, کیونکہ بہت سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں, مطلب اگر آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ نام کے ہی مسلمان ہیں, نہ وہ آیات انفسی کی طرف توجہ ہے ان کی, نہ آیات آفاقی, کم از کم وہ آیات آفاقی کو دیکھ تو رہے ہیں, سرچ تو کر رہے ہیں, اور ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہے. مطلب جس دن ان کی یہ ڈائریکشن صحیح ہوگی تو اتنا کچھ انہوں نے ڈسکور اور ایکسپلور کر لیا ہے کہ خدا انہیں اتنا اچھا سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے یہاں بڑے بڑوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. یعنی آپ اگر جیسے دیکھیں گے میتھمیٹکس جس جگہ پہ پہنچ گئے, ایک سے ایک امیزنگ چیزیں کہ انفینیٹی کا ایک کنسیپٹ, اب انفینیٹی کا ہی کنسیپٹ, اور اس کے بعد ایک جو میتھمیٹکس میں ایک چیز آئی ہے فریکٹلز اور مینڈل براڈ سیٹ, یعنی کہ آپ ایک خالی ایک چیز ہے اور وہ خود اتنی زیادہ کمپلیکس ہے خود اپنے اندر کہ آپ اس کے اندر اترتے چلے جائیں اور وہ ختم نہیں ہوتی دیکھنے میں, جو اتنی سی تصویر ہے. یا ابھی جس طریقے سے کہ کوانٹم فزکس جس جگہ تک پہنچ گئی ہے, یا پارٹیکل ایٹامک فزکس جس جگہ تک پہنچ گئی ہے, جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ایٹ دا کور آف ایٹم دیر از نو میٹر, یعنی میٹر کے کور میں کوئی میٹر نہیں پایا جاتا, کہ ہم سب حقیقتاً ویوز آف انرجی سے بنے ہوئے ہیں نہ کہ کسی میٹر سے. تو یہ چیزیں کافی ہیں خدا کی بزرگی اور عظمت کو سمجھانے کے لیے, بہت کافی ہیں. اور کچھ لوگ جیسے ان میں سے یہ بات کرتے ہیں, ایک جملہ میں نے بعض لوگوں کو شاید پہلے سنایا بھی تھا کہ آرتھر کلارک بہت مشہور سائنس فیکٹ اور سائنس فکشن رائٹر, اس کا ایک جملہ تھا کہ دا ٹائم فار پولیٹکس اینڈ ریلیجن از گون اینڈ ناؤ اٹ از دا ٹائم فار سائنس اینڈ اسپریچویلٹی. جی اس کی وجہ یہ نا کہ ان کی نظر میں یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ خدا کو مان لیں گے تو وہ خدا چرچ والا خدا ہے, اور چرچ والا خدا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا یا سائنس کی آبزرویشن پہ فٹ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ ان سے وہ خدا, بلکہ ہائزنبرگ جو کوانٹم فزکس کا بہت مشہور وہ گزرا ہے, اس نے کہا کہ دس کوانٹم فزکس از کلوزر ٹو مسٹیسزم رادر دین فزکس, کہ جو باتیں مسٹکس کرتے ہیں ہمیں سب وہ کچھ اس میں نظر آ رہی ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا, یعنی نہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں, اور بس بہرحال مطلب ہمارا تو حال کہ نہ آیات آفاقی ہیں نہ انفسی ہیں نہ کچھ ہیں. جی اس آیت کی جو ہے نا, اس آیت کی تشریح جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا تھا نا میں اس کی تشریح کر بھی نہیں پاؤں گا اتنے سے دو جملوں میں. بیسیکلی اس کو میں نہیں, اس کا جو کنکلوژن, جی
پھر اس نفس کو واپس اپنی میچورٹی کے ساتھ پھر ایک رشد کی عمر چاہیے ہوتی ہے, مثلاً فرض کیجئے کہہ سکتے ہیں 40 سال یا 35 سال یا 30 سال, تو وہ 30 سال سے پہلے تو پھر بھی اس آیات کو نہیں پڑھ پاتا, یا 30 سال سے پہلے اگر بہت ہی زیادہ لکی ہوگا تو وہ 30 سے پہلے بھی شاید پڑھ دے.
دیکھیں اگر آپ اس کا جواب سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ, تو یہ کی ہے فار انڈرسٹینڈنگ اے لاٹ آف پرابلمس جو ہمیں فیس کرنا ہوتی ہیں. اس آیت کو سمجھنے کی ہے سورہ یاسین کی آخری دو آیتیں, انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. امر خدا کیا ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے, ويقول له كن, اس کے لیے کہتا ہے کن, فيكون, وہ ہو جاتی ہے. اچھا آیت یہاں پہ رکی نہیں ہے, اگلی آیت اس سے بہت ہی امیزنگ ہے, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہر شے کے لیے خدا کے پاس دو چیزیں, ایک ہے کن, ہر شے کے لیے دو چیزیں, ایک کن اور کن کے نتیجے میں اس کا ہو جانا یکون, پھر فسبحان الذی بیدہ ملکوت, ملکوت کل شے, ہر شے ایک کن رکھتی ہے جو اس کی ملکوت ہے, اور ملکوت کس کے ہاتھ میں, خدا کے ہاتھ میں, اور دوسرا کن کے نتیجے میں یکون ہے جو کہ یہ آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے, اور یہ ملک اور ملکوت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں, ایک سکے کے دو رخ ہیں. آپ اس کو ادھر گھما دیں یہ ملکوت ہے, یعنی میں خود ہم سب, کہ ہمیں یوں گھما دیا جائے ملکوت نظر آنا شروع ہو جائے گی, ہماری ادھر سے دیکھیں گے ملک نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو خدا کا ہاتھ کہاں پر ہے, ملکوت پر ہے. تو یہ عہد جس کی طرف بات کی گئی, الستو بربکم, یہ در حقیقت ہم سب سے کون سا کووننٹ ہے, کب ہم نے کیا ہے یہ, جب ہم فقط ملکوتی حالت میں تھے, ملکی حالت ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. اری بات سمجھ میں, یعنی اس ملکی حالت میں آنے سے پہلے ایک ملکوتی حالت ہے, اس ملکوتی حالت میں کیا جانے والا یہ عہد ہے, اور کیونکہ ملک بیچ میں نہیں تھا, جسم بیچ میں نہیں تھا, اس لیے فوراً ہی ہم نے اپنے اندر خدا کو بھی دیکھ لیا, جیسے ہی اپنے نفس پہ نظر کی فوراً رب بھی نظر آ گیا, فوراً ہم نے بلا بھی کہہ دیا. اب آزمائش کے لیے ایک چیز ایڈ ہو گئی, جیسے آپ ملک یا جسم کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا ملکوت ختم ہو گئی؟ نہیں. میں اس وقت اپنی ملکوت کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟ اس لیے کہ توجہ آئینے کے نقش و نگار پر ہے, اس پر نہیں ہے جو آئینے میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ آئینے کے نقش و نگار سے توجہ ہٹائیں گے, آپ کو اپنی ملکوت نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو نہ کوئی چیز پہلے ہوئی تھی, نہ ختم ہو گئی, نہ عہد غائب ہو گیا, عہد ابھی بھی ہے. جیسے ہی میں اور آپ اپنے ملکوت کی طرف نظر کریں گے, یہ قالو بلا اور الستو بربکم سنائی دے رہا ہوگا, یہ کہیں بھی نہیں گیا, یہ صدا اس وقت بھی اٹھ رہی ہے اندر سے, ابھی بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے, اور اسی وجہ سے اگر آپ اس اصول کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ امام شکم مادر میں تلاوت قرآن کیوں کرتا ہے. جو اپنے ملکوتی پہلو کو محفوظ رکھ لے اور ضائع ہونے سے بچا لے, اس کے لیے 35 سال نہیں, 35 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے ہوتے خدا کو سمجھنے کے لیے اور تجلیات خدا کو دیکھنے کے لیے. ہاں یہ سب, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بحث بہت طولانی ہے, بہت تفصیلی بحث ہے یہ, اور یہ آیت اتنی آسان نہیں ہے, اس آیت پر بہت زیادہ بحثیں. یعنی اسی لیے زیادہ تر لوگ عالم زر کے قائل ہیں اس آیت کے حوالے سے.
مثلا ایک اعلیٰ چیز
لیکن خدا زر نہیں کہہ رہا، خدا عالم زر نہیں کہہ رہا، خدا عالم ذریت کہہ رہا ہے. من ظہورہم ذریتہم. اور جو نتیجہ علامہ طباطبائی نے نکالا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ بیسیکلی یہ عہد ہے انسان کی ملکوت میں عہد، اور یہ ہر شے کی ملکوت ہے، یعنی اس وقت بھی میری ملکوت میرے ساتھ ہے، میں جس وقت اس کی طرف توجہ کر پاؤں گا اس وقت مجھے الست و بربکم، اور وہ ملکوت کا ہے میرے نفس کی گہرائیوں میں، کہ جب بھی میں اس کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو جاؤں گا جو میرے انر سیلف میں ہے، مجھے الست و بربکم کی آواز اٹھتی ہوئی وہاں سے نظر سمجھ میں آ رہی ہوں. چلیے مہاراج، سلام علیکم.